السلام المصطفى الأمجاد محمود الأحمد بالقاسم محمد بالدعوه النبويه والسوله الحيدريه والقسمه الفاطميه والحلم الحسنيه والشجاعه الحسينيه والصبر السجاديه والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والبجد الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والخيبة العسكرية والغيبة العوفية القائم بأمر الله اللهم صل على محمد وعلى آله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأبصرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إنا ربك لبالمرصاد. صلوات عزیزان گرامی، تہذیب اسلامی، ثقافت اسلامی کی حفاظت کے عنوان سے ہم کچھ گزارشات آپ کے پیش نظر کر رہے ہیں. اسلامی فکر کی حفاظت کرنا اور سوچ کی حفاظت کرنا یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ اس ذریعے سے ہم خود ایک نئی زندگی اور تازگی کو حاصل کریں. دیکھیے، کسی بھی فکر کے مقابلے میں اگر منفی نظریات کھڑے ہو جائیں، مثال کے طور پر عدل کے مقابلے میں ظلم کھڑا ہو جائے، رحم کے مقابلے میں بے رحمی کھڑی ہو جائے، سچ کے مقابلے میں جھوٹ کھڑا ہو جائے، شائستگی کے مقابلے میں نا شائستگی کھڑی ہو جائے، تو ایسے میں ان نیگیٹو اسٹریٹس کے ذریعے سے پازیٹو اسٹریٹس کو پہچاننا آسان ہوتا ہے اور تھوڑی سی کوشش اور جدوجہد سے نیگیٹو اسٹریمز جو ہیں وہ پازیٹو اسٹریم کے میدان سے ہٹ جاتی ہیں. یہ ڈیویشن کی ایک فارم ہے، یعنی کسی بھی فکر سے ڈیویٹ کرنا، انحراف کرنا. تو ڈیویشن کی ایک فارم جو ہے نا وہ نیگیٹو کا پازیٹو کے مقابلے پر کھڑا ہوتا ہے. ڈیویشن کی دوسری فارم جو ہے نا وہ زیادہ پریشان کن ہے. اور وہ ڈیویشن کی فارم نیگیٹیوٹی کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ پازیٹیوز میں بھی ایکسٹریم پر جا کر نئے معنی اور مطالب پیدا کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے حقیقی مفہوم اور مطلب وہ پردے میں چھپ جاتا ہے. درمیان میں کرسیاں نہ لگائیں, درمیان میں کرسیاں نہ لگائیں. وہ بڑا آسان ہے, لیکن جو پازیٹیوس میں نئے مطلب نئے معنی تراش کر جب کسی مفہوم اور فکر کو پیش کیا جائے تو اسے کاؤنٹر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مثال کے طور پر تقویٰ کا مفہوم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ متقی وہ ہے جسے دنیا اور معاشرے اور معاشرتی حالات اور قومی معاملات سے کوئی دلچسپی نہ ہو, بس وہ ایک مصلی سنبھالے اور اس کے بعد دن اور رات رکوع اور سجود بجا لائے, اسے کہتے ہیں متقی. اب اس فکر کو کاؤنٹر کرنا بڑا مشکل کام ہے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہوا اکرم للتقوا, عادل کرو کہ وہ تقوا کے قریب ہے, اور عادل کرنے کے لیے مسلح ہاتھ میں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ آپ کو ایک مقام طاقت پر اپنے آپ کو ممتکن کرنا پڑتا ہے جس کے ذریعے سے آپ وہ عدل اور انصاف جاری و ساری کر سکیں. زہد کے مطلب یہ لیا گیا کہ زہد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو ترک کر کے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا کر دو جوڑوں کی کپڑوں کی زندگی میں آ جاؤ اور اس کے بعد کسی اور چیز سے کوئی غرض نہ رکھو. جناب امیر نے جب زہد کی تعریف بیان کی تو کہا زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ رہو, زہد کا مطلب یہ ہے کوئی چیز تمہاری مالک نہ ہو جائے. تو یہ سچویشن میں کہ جب انحرافات اور ڈیویشنز پازیٹیوز میں سے نکال کے ایکسٹریم اینڈ پر لے جائے جائیں اور نئے معنی اور مفاہیم پیدا کر دیے جائیں, اس کو کاؤنٹر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے انسان کی جو سب سے امپورٹنٹ ورچو اور انسان کی سب سے اہم خصوصیت جو الہامی مذاہب میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ انسان کا انسان سے تعلق, اور انسان کا انسان کے ساتھ ڈیلنگز, انسان کا معاشرتی رویہ, اس کا دوسرے انسانوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا, سب سے زیادہ امپورٹنس دین کے معاملات میں جس چیز کو دی گئی وہ انسان کا معاشرتی کردار ہے. جناب امیر نے اس معاشرتی کردار کو جب ایکسپلین کیا تو آپ نے اپنے صحابی جناب کمیل کے زراعت سے کہا, چند جملے جناب علی کے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہ ہاتھے قلوب ہو اور یتن فخر ہو او آہا. اے کمیل, یہ دل ضرور کی مانند ہے, برتنوں کی مانند ہے. فخیر سب سے بہتر وہ ہے, او آہا, جس کی ظرفیت زیادہ ہو, یعنی جس برتن کی کیپیسٹی زیادہ ہو, یعنی اگر اپنے انسان کا انسان سے رشتہ, انسان کا معاشرے سے رشتہ اگر اس کو ایک اچھے طریقے اور طرز پر چلانا ہے تو لازمی ہے کہ دل کی ظرفیت بڑی ہو, دل کی گنجائش بڑی ہو. پھر آپ نے ساتھ بتایا کہ اللہ نے کبھی ایسا نہیں کیا, اللہما لا تقتلوا حجت اللہ ہے وہ میں نہ کہوں. اما ظاہر مشہور و اما خائفا مقبورا, لے اللہ حجت اللہ ہے وہ نہ کہوں کمزا وائنا اولاد کا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ زمین کو حجت خدا سے اس نے خالی چھوڑ دیا, کبھی چھپی ہوئی ہے اور پوشیدہ ہے نظروں سے, کبھی ظاہر ہے اور نظر آ رہی ہے, لیکن ہیں کہاں اس راز حقیقت کو سمجھنے والے. سارا دنیا بیان وار واہ مل قدم بل بہل آلہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس راز فطرت اور قدرت ہے, جن کے بدن تمہیں اپنے درمیان میں سفر کرتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن ان کی روحوں کا تعلق ارواح آلہ سے ہوا. یعنی راز کائنات اور راز مشیت ان لوگوں کے پاس ہیں کہ جن کی روحوں کا تعلق ان کے اللہ سے اتنا قربت کا ہے کہ بدن ہمیں آپس میں ہمارے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے نظر آتے ہیں, لیکن روحیں ان کی اس بلند منزلوں پر سفر کرتی ہیں. اور اتنی خوبصورت بات کہ ان معاملات کو سمجھنے والے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کی ظرفیت بڑی. دیکھیے عزیزوں, دینی فکر, اسلامک تھاٹ, رینیسنس آف اسلامک تھاٹ, ریوائول آف اسلامک تھاٹ, یہی ہم بات کر رہے ہیں نا, اس میں بڑی اہمیت ہے اس بات کو کہ ہمارے دل کی گنجائش بڑی. ہم ذرا اپنے روزمرہ کے معمولات پر نظر دوڑا کر دیکھیں, ہم اتنے چھوٹے دلوں کے لوگ ہیں کہ کسی پر کچھ ضائع کرنا, یعنی خرچ کرنے کو ضائع کرنا سمجھتے ہیں. حد تو یہ کہ مال و دولت اگر خرچ کرنے کی نوبت آئے تب تو چلو شاید دل ڈرتا ہو, حد یہ کہ کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہوئے بھی ہمارے دل پتے اتنا کانپنے لگ جاتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی فائدہ پہنچ جائے. کوئی اچھا مشورہ, کوئی اچھی بات, کوئی اچھی تجویز, یہ دیتے ہوئے بھی اور ایسے لوگوں کی کثرت ہوتی ہے جو بظاہر تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن دل کا ضرب اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ دل کی آرزو ہوتی ہے کوئی بھلا ہمارے ہاتھ سے نہ ہو جائے. یہ ہمارے دل ہیں اور یہ ان کی ظرفیت ہے. فخیر و آہا, خیر کس کے لیے ہے؟ جس کے دل کا ضرب بڑا ہے, اس دل میں بہت سارے انسانوں کی احساس, حساسیت, درد, خیر اور فکر بستی ہے. انسان میں اور فرشتے میں کیا فرق ہے؟ حساسیت کا فرق ہے, سینسیٹیویٹی کا فرق ہے. انسان حساس ہے, صاحب درد ہے, فرشتے میں حساسیت نہیں ہے, سینسیٹیویٹی نہیں ہے, صاحب درد نہیں ہے, اسے جیسا بنایا ہو ویسا ہی ہے. لیکن انسان کو صاحب درد بنایا, صاحب درد کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسے اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دوسرے انسانوں کی فکر ہوتی ہے. فرد کا زندگی گزارنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے, فرد کا معاشرے کو لے کر چلنا اور تاریخ کے نئے ٹرینڈز ڈالنا اور معاشرتی معاملات میں ایسی سبیلیں کھولنا کہ جس سے آنے والی نسلیں بھی فائدہ اٹھاتی رہیں, یہ فرد کا معاشرتی کانٹریبیوشن. سورہ توبہ میں پیغمبر کے لیے کہا, لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیک بالمؤمنین رؤوف رحیم, ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا. کیسا رسول ہے وہ؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم, ارے وہ تمہیں اور تمہارے معاملات کے بارے میں انتہائی زیادہ فکر مند ہے, تمہاری اچھائی کے بارے میں اتنا زیادہ فکر مند, وہ حریص علیہ کا بالمومنین رؤوف رحیم, کہ اس کی فکر جو ہے مقام حرص پر آ گئی. ایک چیز کہتے ہیں یہ مجھے مل جائے، پھر کہتے ہیں اور مل جائے، پھر کہتے ہیں اور مل جائے، پھر کہتے ہیں اور مل جائے، تو آپ کا دل ہی پورا نہیں بھر رہا، اس لیے کیا کہتے ہیں پھر سے. تو پیغمبر کے لیے انسان کی اچھائی، اس کی امپروومنٹ، اس کی بھلائی، اس کی فلاح، ایسا درد مند دل کا پیغمبر تھا کہ جس کے لیے قرآن نے کہا کہ وہ حریص ہو گیا تمہارے معاملات میں کہ اس کے دل میں تمہاری اچھائی بسی ہوئی. تو عزیزوں، انسان کا صاحب درد ہونا، انسان کا حساس ہونا اور انسان کا دوسرے انسانوں کی فکر کرنا، یہ سنت پیغمبر ہے، روایت نبی ہے اور طریقہ پیغمبر علیہ السلام ہے. لہذا آپ یہ کہیں کہ ہم اپنی فکر کر لیں بہت ہے، ہم نے اپنی کر لی، اپنے گھر کی کر لی، اپنے بچوں کی کر لی، بس فرصت ہی نہیں ملتی، کیا کریں؟ یہ کون سا رویہ ہے؟ یہ سیلف سینٹرڈ رویہ ہے، اس کا نہ دین سے تعلق ہے، نہ نبی سے تعلق ہے، نہ انسان کے اس مقام سے تعلق ہے کہ جہاں وہ فرشتے سے افضل ہو جاتا ہے. لہذا دل کی ظرفیت کو بڑا کرنا چاہیے، اپنے دل کے ظرف، اپنے برتن، دل کا جو ہے اس کی کیپیسٹی کو بڑھانا چاہیے. دیکھیے، لازمی نہیں ہے کہ ہر چیز مال سے شروع ہو اور مال پہ ختم ہو جائے. دیکھیے، اچھی بات کہنا، اچھی تجویز دینا، اچھا مشورہ دینا، کسی کو اچھی گائیڈنس دینا، کسی کا ہاتھ پکڑ کے کسی ایسی طرف لگا دینا جہاں اس کی زندگی میں شاید چند پھول کھل جائیں، یہ باتیں بھی آپ کے دل کے ظرف کی باتیں ہیں. ورنہ تو ہر آدمی ہاتھ اٹھا لیتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کیسے لوگوں کی مدد کروں. تو بات نہ صرف پیسے سے شروع ہو کر پیسے پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بہت سارے رویے اور بہت ساری مینیفیسٹیشن. اب ہم جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں دین کا کیا رویہ ہے اور دین اس دنیا کے بارے میں کیا تصور رکھتا ہے، تو بہت ساری آیات قرآن مجید میں ایسی بھی ہیں کہ جو دنیا کو بہت گھٹیا قرار دیتی ہیں. سورہ یونس میں اس دنیا کو سوکھی ہوئی گھاس سے تشبیہ دی، یہ جو ہوا پہ چھتر چلے تو گھاس پھیر کر پھیر ہو جائے اور ایسے ختم ہو جائے جیسے یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں. تو ایک طرف قرآن اس دنیا کی معاملات اور اس تخلیق کی قسمیں کھاتا ہے جن کا تذکرہ کل میں نے مختلف قرآن مجید کی آیات سے آپ کے سامنے کیا. دوسری طرف قرآن اسی دنیا کو گھاس پھوس کا ڈھیر بھی کہتا ہے. تو یہ بات سمجھ میں کیسے آئی؟ بات یہ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی دو بکتیں ہوتی ہیں، دو حیثیتیں ہوتی ہیں، دو ویلیوز ہوتے ہیں. ایک ویلیو اس چیز کا اپنی ویلیو اور دوسری اس کی کمپیریٹو ویلیو. مال و دولت کی بہت ویلیو ہے، اسی ساتھ صحت کی بہت ویلیو ہے، اسی کے ساتھ عزت اور شرافت کی بہت ویلیو ہے. یہ تینوں چیزیں ویلیوبل ہیں، لیکن ذرا کمپیریٹو ویلیو نکالیے. اگر صحت اور مال کا موازنہ ہو اور صحت کمپرومائز ہو رہی ہو، کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے، تو ایسے میں کس چیز کی ویلیو بڑھ جائے گی اور کس کی گھٹ جائے گی؟ مال کی ویلیو گھٹ جائے گی. یہ کیا ہوئی؟ کمپیریٹو ویلیو. اسی طرح عزت اور شرافت کی بڑی ویلیو ہے، مال کی بھی بڑی ویلیو ہے. کوئی ایسا موقع آ جائے کہ بات عزت اور شرافت پر لگ جائے، تو پھر کس چیز کی ویلیو رہے گی؟ کمپیریٹو ویلیو. مال خرچ کر کے عزت کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ عزت قائم رہے، یہ مال تو دوبارہ بھی آ جائے گا. یعنی ایک ویلیو چیز کی اپنی اور ایک ویلیو کمپیریٹو، یہی دنیا کا معاملہ ہے. ایک دنیا کی اپنی ویلیو ہے جہاں چاند ہے، سورج ہے، دن ہے، رات ہے، خدا کی تخلیق ہے، شجر ہیں، ہجر ہیں، پہاڑ ہیں، زندگی ہے، نفس ہے، یہ ساری ویلیوبل چیزیں ہیں جسے اس نے بڑے قدر کے ساتھ پیدا کیا. لیکن جب ان کی کمپیریٹو ویلیو کسی ایک قدر کے ساتھ نکالی جائے تو یہ ساری چیزیں ٹھکرانے کے قابل ہیں اس ایک قدر کے مقابلے کے اوپر. اور وہ کون سی قدر ہے؟ جب انہوں نے اقتدار سنبھالی جناب علی ابن ابی طالب نے نیچر بلاغا کا مشہور معروف خطبہ خطبہ شخصیہ کیا خطاب کہہ رہی تھا. کہا گیا مولا ذرا معاملات عدل میں ہولا ہاتھ رکھے تاکہ لوگ ہمارے ساتھ ملے رہیں بغاوت ہو جائے, ہولا ہاتھ رکھے. دنیا بہت ویلیوبل ہے, کائنات بہت ویلیوبل ہے, ہر طرح میں فتور. کوئی تمہیں اس کے اندر کوئی خامی کوئی خرابی نظر آئی کبھی؟ اللہ نے قدر کے ساتھ بنائی, محبت کے ساتھ تخلیق کی, اتنی ویلیوبل ہے یہ دنیا. لیکن جب اس کی کمپیریٹو ویلیو نکالی گئی ایک قدر کے ساتھ تو جناب امیر نے ارشاد فرمایا یہ دنیا اس جیسی سات دنیاں, اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے وہ سارا کا سارا مجھے بخش دیا جائے ایک چیز کے بدلے میں, اور وہ یہ کہ میں چونٹی کے منہ سے ظلم کے ذریعے وہ چھلکے جو گھسیٹ لوں. تو خدا کی قسم علی ہرگز بھی یہ نہیں کرے گا. تمہاری یہ دنیا میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہنے والے پانی سے بھی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. ذرا غور کیجئے, یہ جملہ میں نے نعرہ لگانے کے لیے نہیں آپ کی سماعت کی پیش نظر کیا. علی کو بدر و حنین و خیبر و خندق سے باہر نکال کے اس میدان میں دیکھو جو تمام 124,000 نبی جس میدان میں جان کی بازی لگاتے رہے اس میدان میں علی کو دیکھو قیصر عدل کا میدان, کہ ایک چونٹی کی کیا حیثیت اور ایک چونٹی کا منہ اس کا کیا میجرمنٹ, اور اس منہ کے اندر ایک چھلکے چوک جسے میری نیکڈ آئی کو دیکھ بھی نہیں سکتی. یہ دنیا اس جیسی سات دنیائیں جو کچھ آسمانوں زمینوں کے درمیان میں ہے ملا کر سارا مجھے فقط چونٹی کے منہ سے چھلکے چوک گھسیٹنے کے لیے دے دیا جائے تو خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا ہرگز بھی یہ نہ کرے گا. تمہاری یہ دنیا میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہنے والے پانی سے زیادہ اہمیت نہیں کرتی. اتنی بڑی دنیا, اتنی بڑی کائنات, اتنی بڑی دنیا, اتنی بڑی کائنات, اور بکری کے ناک سے بہنے والا پانی. ذرا سوچو میرے دوستو کیا ہوا. کمپیریٹو ویلیو, کمپیریٹو ویلیو بہت قیمتی ہے یہ دنیا, لیکن جب بات قسط و عدل کی ہو تو عدل کا پامال ہونا اس دنیا کو اس مقام پہ لے جاتا ہے جہاں بکری کے ناک سے بہنے والا پانی قیمتی ہو جاتا ہے, دنیا اس سے بھی کم تر ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں وہ راہ سہن دنیا پہ افغانی بار باؤ واقع مول قدم میں نہ لالا بدن ان کا تمہارے درمیان میں ہے, روح ان کی مقام علیم پر ہے. تو ہم نے 124,000 پیغمبر بھیجے ایک کام کے لیے, وہ یقوم الناس بالقسط, وہ ایک کام سارے کاموں پر حاوی ہے. اس میدان میں اسے قسط و عدل کر دیتے ہیں, 124,000 پیغمبروں کی جان بازی ہے, وہ ساری جان بازی ایک طرف, علی کا قسط و عدل ایک طرف. اور پھر دیکھیے جناب امیر یہ دنیا کی تعریف کرتے ہیں اور جناب امیر کا ذرا کمپیریٹو ویلو، یہ بات آپ کو سمجھانی ہے کہ چیزیں اپنی اپنی ویلو میں بہت اعلیٰ ہیں، لیکن جب کمپیئر کیا جاتا ہے اس سے بڑھ کر کسی بچوں سے تو وہ کہاں پوزیشن ہو جاتی ہے. جب تعریف کی آپ نے دنیا کی تو کہا یہ محبان خدا کی مسجد ہے، یہ اللہ کے فرشتوں کا مسلح ہے، یہ اس کی وحی کا مقام ہے، اور یہ اولیاء خدا کی تجارت گاہ ہے جہاں وہ اپنے اللہ کے فضل کا سودا کرتے ہیں اور منافع میں جنت کماتے ہیں. کیا کہا اس دنیا کو؟ تجارت گاہ. وہاں کچھ نہیں ہوگا میرے دوستوں، وہاں کچھ نہیں ہوگا، وہاں کیا ہوگا؟ منافع ملے گا. جو کچھ ہونا ہے یہی ہوگا، جو تجارت کرنی ہے یہی ہوگی. اب دل کے درد کو اتنا سا کر لیں، اتنا سا کر لیں، اتنا کر لیں، بور بڑھا لیں، اب یہ آپ کی تجارت کی کیپیسٹی پر ہے کہ آپ کتنی اور کیسی تجارت کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. علی نے یہ دنیا کی تاریخ کی تو یہ بتایا، اور مذمت کی تو بکری کے ناک سے پہننے والے پانی سے بھی اس دنیا کو کمتر کر دیا. سورہ سوات ایک بڑی عجیب سی، بڑی پرسرار آیت ہے. اس پر مفسرین نے بہت زیادہ نہیں لکھا، ہم بھی اس پر بہت زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، لیکن اس آیت کو دوسری آیت کے ساتھ پڑھ دیں گے، نتیجہ آپ خود نکال لیجیے گا. بڑی پرسرار آیت سورہ سوات پڑھ یا پیسو ماں منا کا سدا لما خلق کو بھیا بھیا استقبل تو اب گنگ آدمی خطاب ہوا ابلیس سے، ارے ابلیس ماں منا کا انتا سدا لما خلق کو بھیا دئی. ہاں اے ابلیس، کس چیز نے تجھے روکا؟ کون سی چیز مانے ہوئی اس کو سجدہ کرنے میں جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا. استکبرتو، تو نے تکبر کیا. تکون کا منال علی، کیا تم نے اپنے آپ کو عالیم میں سے سمجھا؟ کتنے لوگ ہیں اور کتنے گروہ ہیں وہاں پر؟ ایک فرشتوں کا گروہ ہے جھکا ہوا ہے میرے دوستو، ایک آدم خود ہیں، ان کا پتلا بنا کر روح پھونک کر آ سکتا کرو. تو ایک پارٹی فرشتوں کی ہو گئی، ایک پارٹی خود آدم ہے، ایک پارٹی ابلیس ہے جو جنات کی اس جنس میں سے ہے. اب آپ یہ دیکھیے اس آیت میں مخاطب کون ہے؟ اے ابلیس، تجھے کس بات میں روکا؟ کیا چیز مانے ہوئی کہ تو ہمارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کو سجدہ کرتے ہوئے رک گیا؟ استکبر تو تمہارے اندر تکبر آ گیا، تکبر کیا. اب کون سا میرے لالی، کیا تم نے اپنے آپ کو عالیم میں سمجھ لیا؟ یعنی ایک اور پارٹی بھی موجود تھی وہاں، سہن دنیا دیوتانے وروا با مولا پتن بل محل لالا، ان کے بدن تو تمہیں اپنے درمیان نظر آتے ہیں، انہیں ان کی مالا سفر طے کرتی ہیں. ایک پارٹی فرشتے پہ چکے ہوئے تھے، ایک پارٹی آدم خود تھے جن کو سجدہ کیا جا رہا تھا، ایک پارٹی ابلیس نہیں چھک رہا تھا. ان تین پارٹیوں کے علاوہ ایک اور پارٹی بھی تھی. استکبر تو تم نے تکبر کیا. ہم کون سا میرا عالی، کیا تم نے عالی مقام بھی کیا کر رہی تھی؟ آدم کو سجدہ نہیں، وہ پارٹی کیا کر رہی تھی؟ معاملات کو دیکھ رہی تھی، معاملات کو دیکھ رہی تھی. وہ پارٹی صرف حالات کو، معاملات کو ملاحظہ. مقام بلند کے لوگ. اب ہم اس کا کوئی زیادہ آپ کو ڈیفینیشن یا ترجمہ یا تفسیر نہیں کرتے. سورہ بنی اسرائیل کی ہدایت بہت بڑے دیتے ہیں جو اس کو سٹینڈ کرتی. لقد کرمنا بنی آدم فحملنا معهم وفضلناهم على كثير من الخلق تفصیلا. ہم نے بنی آدم کو مقام کرامت بٹھایا. لقد کرمنا بنی آدم فحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من طیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفصیلا. ہم نے بنی آدم کو صاحب کرامت بنایا. سارے بنی آدم کو لقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر. ہم نے انہیں سمندروں اور زمینوں پر سواریاں عطا فرمائی. وفضلناهم ورزقناهم من طیبات. اور ہم نے انہیں پاک و پاکیزہ رزق بھی دیے. وفضلناهم على كثير من خلقنا تفصیلا. غور کیجیے. وفضلناهم ہم نے انہیں فضیلت دی. على كثير الا کثیر اپنی کثرت سے پیدا کی ہوئی مخلوق. من خلقنا تفصیلا جو ہم نے کثیر کثیر مخلوق پیدا کی نا اس میں ہم نے بنی آدم کو فضیلت عطا کر دی. کئی عیسائیت نے یہ کہا کہ جتنی کل مخلوق ہم نے پیدا کی اس پر ہم نے بنی آدم کو فضیلت دے دی. دیکھیے نا کہا کہ ہم نے بنی آدم کو صاحب کرامت بنایا. لقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من طیبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفصیلا. جتنی جو ہم نے کثیر مخلوق بنائی اس کے بعد ہم نے انہیں مقام فضیلت پر بٹھا دیا. یہ نہیں کہا کہ جتنی کل مخلوق بنائی اس پر ہم نے مقام فضیلت پر بٹھا دیا بنی آدم کو. کثیر مخلوق پر تو فضیلت دی، ساری مخلوق پر فضیلت نہیں دی. کچھ کون ہیں؟ ہم کنتا من العالمین، ہم کنتا من العالمین. اب وہ کون ہے کہ سب پر بنی آدم کو فضیلت مل گئی، کثیر مخلوق پر فضیلت ملی؟ سب پر نہیں ملی. کچھ ایسے مقام پر ہیں جس سے اوپر کوئی جا ہی نہیں سکتا. استغفر تو تم تکبر کر رہے ہو، کیا تم اپنے آپ کو عالی مقام لوگوں میں سمجھتے ہو؟ اب میں اس کو اور کیسے سمجھاؤں؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبیا آدم بین الماء والطین، جب آدم مٹی اور پانی کا سفر طے کر رہے تھے اور پیغمبر نے اس پر رکے نہیں، فرمایا انا علی من نور واحد. کنت نبیا آدم بین الماء والطین، ہم اس وقت بھی نبوت پر سرفراز تھے جب آدم پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے. تو یا رسول اللہ آپ نے سجدہ کیا تھا آدم کو؟ کسی نے کیوں نہیں پوچھا؟ کسی تفسیر میں، کسی کتاب میں پیغمبر کی یہ حدیث تو ہر جگہ لکھی ہوئی ہے، کنتا نبی انا لما بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے، لولا کلما خلق الافلاک، گرنے پیدا نہ کرتے تو افلاک کو پیدا نہ کرتے. تو پیغمبر ماں سب کو حکم تھا نہ سجدہ کریں آدم کو، آپ کو بھی حکم آیا تھا کہ سجدہ کریں آدم کو، یا پیغمبر آپ نے سجدہ کیا تھا آدم کو؟ کسی نے یہ سوال کیا؟ بس یہ ہے جواب اس آیت کا، بس یہ ہے جواب اس آیت کا. جب ابلیس نہیں جھکا، ہم نے کہا کہ تو نے ہمارے بنائے ہوئے ہاتھوں کے سامنے چیز کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، کیا معنی ہوا؟ اب تک پر تم تو تکبر کے مقام پر پہنچ گئے، ہم کون تھا من العالمین، تم نے اپنے آپ کو ان عالم مقاموں میں شاہ سمجھ لیا. کسی نے نہیں پوچھا پیغمبر آپ نے سجدہ کیا تھا آدم کو؟ یہ اتنی بڑی بات پیغمبر گئی نا کہ میں آپ کو گل سے بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا آدم کو، سجدہ کیا تھا کس مقام پر تھے پیغمبر؟ مقام ابلیس پر. پھر دیکھیے اگر پیغمبر یہ کہتے کہ میں دیکھ رہا تھا اکیلا، تو پیغمبر توحید الہی میں شامل ہو جاتے، اور توحید وہ چیز ہے جس نے اللہ نے کسی کو اپنا شریک نہیں کیا، واحد خدا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی واحد نہیں. تو پیغمبر جب یہ کہا کہ میں آدم کو مٹی اور پانی سے بنتا ہوا دیکھ رہا تھا، اس وقت بھی نبی تھا، وہ ساتھ میں یہ بھی کہا نا والی اور نور واحد، نور ایک تھا اس سے دو تھے، واحد تو وہی ہے جب بنایا تو نور کے دو ٹکڑے کر دیے. اب آپ ذرا الین کا گروہ کو دیکھتے جائیے، نور ایک تھا حصے دو تھے، انا اور علی ان میں نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے، ویدانیت نہیں ہے ایک نہیں ہے، وہ تو اللہ ہے، ہم اور علی ایک ہی خلیل، ایک ہی کیمسٹری، ایک ہی بات، ایک ہی نور. استکبر تو تکبر کرنے والی تو تکبر کر رہا ہے، ان کو تم نے ڈالی کیا تو اپنے آپ کو ان عظیم القدر ہستیوں میں سے سمجھ رہا ہے؟ تو عزیزو جن کی یہ مقام ہو، جنہوں نے دنیا کو اپنے سامنے بندے ہوئے خطبہ حجرہ امیر کا نجد اللہ میں پہلا ہی خطبہ، اور اس پہلے خطبے پر بہت زیادہ تفسیریں بھی ہیں، بڑی ڈیٹیلنگ بھی ہے، لوگوں نے بڑا لکھا ہے، یہاں تک لکھا کہ اس خطبے کو پڑھ کر، اس خطاب کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بولنے والا، بیان کرنے والا، یا اس کائنات کو بنتے ہوئے دیکھ رہا، یا کائنات کے بننے میں شریک تھا، یا بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا، یا بنانے میں شریک تھا. تو جس نے کے سامنے یہ دنیا بنی ہو، یہ کائنات بنی ہو، یہ آسمان و زمین خلق ہوئے ہو، یہ سورج اور چاند اور ستارے آئے ہوں، پھر ان کی قسمیں کھائی گئی ہوں، اور پھر وہ یہ کہے یہ دنیا اس جیسی سات دنیائیں اور جو کچھ آسمان و زمین کے نیچے ہے وہ سارا کا سارا اس لیے دے دیا جائے کہ چونٹی کے منہ سے چھلکا ایک چو گھسیٹ دو. تو خدا کی قسم علی عدل کو کمپرومائز نہیں ہونے دے گا. یعنی عدل اتنا عظیم اور اتنا بڑا ہے، اتنا اہم ہے. اب بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے اس دنیا کے تعلق سے کہ دیکھیے عزیزو، اگر فقط ایمان اور عقیدے پر دنیا چلائی جا سکتی ہوتی تو دنیا میں کبھی بھی فساد نہ ہوتا. ایمان عقیدہ فیت یہ جوڑنے کا ذریعہ تو ہے، لیکن ہمیشہ جڑے رکھنے کی ریسیپی نہیں ہے. یہ بات میری غور سے سنیے، ایمان اور عقیدہ جوڑنے کا ذریعہ تو ہے، لیکن مسلسل جوڑے رکھنے کی ریسیپی نہیں ہے. اگر مسلسل جوڑے رکھنے کی ریسیپی ہوتی تو ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے رہتا ہی نہ ہوتا. میں دور کی تاریخ کیوں بیان کروں؟ بھائی وہ بھی سب مسلمان تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، پھر دیکھیں کیسی بلڈی اسٹرائک ہوئی، وہ ٹکڑا ٹوٹ کر الگ ہو گیا، بھائی ایمان کے رشتے میں تھے تو جڑے رہتے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے رہتے، جو بھی معاملات اور جو بھی حالات ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور عقیدہ جوڑنے کے لیے تو ضروری ہے، لیکن اس جڑے ہوئے رشتے کو فائل کرنے کے لیے اکیلا کافی نہیں. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس رشتے کو جوڑے رکھنے کے لیے، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے میرے دوستوں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. مجھے کہتے ہیں نا کہ ہم سارا لا الہ الا اللہ کا زور ہے، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو کیوں ٹوٹ گیا تھا پاکستان اور باقی کیوں پر کھڑ پڑا رہے ہیں؟ اگر اس لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہی جڑنا ہوتا تو لا الہ الا اللہ ایک بار تو قریب لے آتا ہے، ایک بار تو جڑ جاتے ہیں، لیکن پرپیچول جڑے رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے. پرپیچول جڑے رکھنے کے لیے، مستقل طور پر جیل کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے توازن ہو، عدالت ہو، ہر ایک کو اس کا حق ملے، ہر ایک کی تسکین ہو. تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ عدالت کا نظام لازمی ہے. اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ پرنسپلز آف ریلیجن پہلا تو ہی تو دوسرا عدل، اگر عدل کے ساتھ چلیں گے تو توحید و رسالت تشریح ہے، اور عدل کو اگر وائلیٹ کریں گے تو لا الہ الا اللہ بھی پھر کوئی امپیکٹ نہیں بنا سکتا. اور قوموں کی زندگی میں یہ بات بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے کہ ان کے آپس کے درمیان میں دیکھیے، آپ عقیدے کی بنیاد پر آ کر یہاں بیٹھ گئے، ایمان کی روشنی میں آ کر بیٹھ گئے، لیکن اب مسلسل جوڑے رکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ ہر ایک کو اس کا حق چاہیے، ہر ایک کو اس کی فرض کے مطابق اس کا شیئر چاہیے، اور جب یہ ملے گا تب ایک پرمننٹ بانڈ کریٹ ہوگا جسے ایمان کا بانڈ کہتے ہیں، ورنہ ممکن نہیں. اور جب ہم اپنی قوم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس بڑے فینومینا کو قصور عدل کے ہمیں خود اپنے اندر بھی تو نافذ کرنا چاہیے نا، دل کے درد کو بڑا کرنا چاہیے. کچھ نہیں تو کسی کو کوئی اچھی بات ہی بتا دیں، کوئی اچھا راستہ ہی دکھا دیں، کوئی اچھا مشورہ ہی دے دیں، کسی کے لیے کوئی سفارش کی زبان ہی ملا دیں. اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں اکنامک امپاورمنٹ، جو قومیں غریب ہوتی ہیں، بھوکی ہوتی ہیں، وہ رسوا ہو جائے. میرے دوستو، یہ مذہب بھی اکنامک امپاورمنٹ کے بغیر نہیں چلتے. اگر چل رہا ہوتا تو پیغمبر کا جوڑ خدیجہ کے ساتھ نہ بنایا جاتا. اگر مال اور دولت کے بغیر کاروان مذہب کا چلنا ہوتا تو خدیجہ کا جوڑ پیغمبر کے ساتھ نہ بنایا جاتا. یہ مذہب کی تحریکیں، یہ انقلاب کی باتیں، یہ بھی اس وقت تک پھل نہیں دیتی جب تک کہ اکنامک امپاورمنٹ کسی قوم کے اندر نہ ہو. جناب امیر نے اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ کو خطاب کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے محمد، میں تمہارے لیے فخر سے کرتا ہوں، خدا سے دعا کرتے رہنا، خدا تمہیں فخر سے دور رکھے، اس لیے کہ فخر کفر کے قریب ہے. میرے نوجوان دوستو، آپ میری بات سن رہے ہیں نا، آپ کے سامنے بہت بڑا میدان ہے، جد و جہد و کوشش کا میدان ہے. کسی سے پیچھے نہ رہ جانا، کسی سے پیچھے نہ رہ جانا. وہی طاقت سے اپنی بات کہہ سکتا ہے، وہی اپنی فکر کو منوا سکتا ہے، وہی زور سے بات بلند آواز سے کر سکتا ہے، کمزور کی کیا مجال ہوتی ہے؟ مولانا نے ارشاد فرمایا فخر سے تین چیزیں پیدا ہوتی ہیں، پہلی چیز دین برباد ہو جاتا ہے، دوسری چیز عقل ناکارہ ہو جاتی ہے، اور تیسری چیز دنیا حقارت سے دیکھتی ہے۔ غلط ہے ابھی، جب عدل نہیں ہوتا، انصاف نہیں ہوتا، اکنامک امپاورمنٹ نہیں ہوتی، غربت ہوتی ہے، تو انسان کا سب سے پہلا شک کس کی طرف جاتا ہے؟ خدا کی طرف۔ سب سے پہلا شک کس پر کرتا ہے انسان؟ خدا پر نا، یہ اللہ ہی تو ہے جس نے مجھے اس مجبوری میں ڈال دیا، اور اسے دیکھیے کیسے پر لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ جملہ جو آپ لوگ بار بار کہتے ہیں نا، جو ہر چھ مہینے میں زیارتوں پر جاتے ہیں، خدا آپ کو ہر تیسرے مہینے بلکہ ہر تیسرے دن زیارت امام حسین علیہ السلام پر بھیجے، ساتھ میں جاتے جاتے کہتے ہیں مولا کا بلاوا ہے۔ ذرا سوچو، دیکھیے آپ اور ہم ایک ہی لوگ ہیں نا، ہمیں بیٹھ کر ضرور اپنے فکر کو اسلامی بنانا چاہیے، ہمارے کرنے والے چیز بھی نا بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ مولا کا بلاوا ہے بھائی، آپ کی جیب میں پیسے ہیں، آپ آنے جانے کے ایئر فیئر دے سکتے ہیں، تو جس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے مولا اسے بلاوا نہیں دیتے۔ ذرا اپنے اپنے دل سے سوال کریں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں تمام زندگی ایک زیارت کی خواہش لیے دنیا سے گزر جاتے ہیں، تو مولا کو کیا صاحبان زر سے ہی بہت الفت ہے کہ جو انہیں مہمان کرتے ہیں اور جو غریب ہے اسے مہمان نہیں کرتے؟ فکر کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں آپ یہ کہیں ہمارے وسائل، شکر ہے اس پروردگار کا، اس نے وسائل کثیر دیے، ہم بار بار اس سفر کو اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ مولا نے دعوت نامہ بھیج دیا تو مولا کو غریب کا گھر نظر نہ آیا، یعنی آپ اپنے ٹرمنالوجی کے ذریعے سے کس پر شک کریٹ کر رہے ہیں؟ امام پر، جو جانے کا ہے نہیں ہے، جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اچھے مولا نے انہیں کو بلاتے رہتے ہیں ہر تیسرے مہینے اور چوتھے مہینے، کبھی چیلوں پر جا رہے ہیں، کبھی عاشور پر جا رہے ہیں، کبھی رمضان میں جا رہے ہیں، کبھی تیرہ رجب منانے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے گفتگو کے ذریعے سے کس پر شک کریٹ کراتے ہیں؟ اپنے امام پہ۔ آپ یہ کہیں شکر ہے اس کا پروردگار کا، اس نے مجھے وسائل دیے، خدا سارے مومنوں کو وسائل دے، اور وہ بار بار پکڑے نہ کرے امام حسین علیہ السلام پر جائیں، لیکن یہ نہ کہیے کہ مجھے تو مولا نے بلاوا دے دیا تجھے نہ دیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب غربت ہوتی ہے نا تو سب سے پہلا شک کس پر جاتا ہے؟ اللہ پر۔ یعنی غربت کے ذریعے سے بندہ ایسی ڈسپانڈنسی اور ایسی نا امیدی کا شکار ہوتا ہے کہ وہ اپنا سب سے بڑا دشمن اپنے خدا کو سمجھنے لگتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس غربت سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا چاہیے۔ دیکھو جس کے حصے میں جو روٹی لکھی ہے وہ اسی کو ملے گی، نہ کم نہ زیادہ۔ تھوڑا سا دل کے درد کو تو بڑا کرے، وہ دل کا برتن تو تھوڑا بڑا ہو جائے۔ میں نے ملا دل کے برتن سے کی تھی نا، دل کا برتن تھوڑا بڑا ہو جائے، ملنا اتنا ہی ہے جتنا نصیب میں ہے، کم نہیں ہو جائے گا۔ اگر دل کا درد تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا تو پہلی چیز دین کیسے برباد ہوتا ہے؟ انسان اللہ پر شکوک و شبہات کی نظر ڈالتا ہے اور اپنے خدا کو اپنا سب سے بڑا دشمن محسوس کرتا ہے۔ دوسری بات یہ عقل چکرا جاتی ہے، دیکھیے تھوڑی سی پریشانی آ جائے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں گم ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں اگر غربت ہو جائے تو پھر دوستو بالکل عقل ساتھ نہیں دیتی، بالکل عقل ساتھ نہیں دیتی۔ اور تیسری بات، دنیا حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے، آپ کا دل چاہے گا کہ وہ ہاتھ جو علم اٹھاتے ہوں، وہ بازو جو ماتم کرتے ہوں، وہ جو زیارت کی آواز کو بلند کرتے ہوں, ان کو دنیا حقارت کی نظر سے دیکھے کہ ہائے غریب شیعہ. امام نے ارشاد فرمایا, غریب سچ بولے تو لوگ جھوٹا سمجھتے ہیں, امیر جھوٹ بولے تو لوگ اسے سچا سمجھتے ہیں. اب فیصلہ ہماری قوم کو کرنا ہے کہ اس نے کس راہ کو اختیار کرنا. اب نہ کہنا کہ علی نے کہا کہ دنیا بڑی حقیر ہے, کس کنٹیکسٹ میں کہ ناک سے بہنے والے بکری کے پانی کے برابر, کس کنٹیکسٹ میں اگر عدل نہ ہو تو آپس میں بھی تو عدل ہونا چاہیے نا, آپس میں بھی تو ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا رویہ ہونا چاہیے نا, آپس میں بھی تو ایک دوسرے کے لیے دل کا درد بڑا ہونا چاہیے نا. کبھی لوگوں سے کہو ہمارے ساتھ انصاف کرو, ہمارے ساتھ انصاف کرو, انصاف کو مانگنے سے ملتا. علی تو نہیں بیٹھے ہوئے جو آپ نے انصاف مانگا آپ کو انصاف دے دیا. انصاف کو طاقتور اپنے لیے کریٹ کراتا ہے, انصاف طاقتور لیتا ہے, اور وہ انصاف لینے والے اور انصاف لوگوں کو دلانے والے وہ ہمارے جیسے لوگ نہیں ہوتے, وہ ہوتے ہیں جو اپنی قربانی دے کر بندوں کے لیے انصاف کا سودا کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام مدینے میں, ذرا ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت غور و فکر کرنے والی بات ہے. دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں 10 سال تقریبا ہوئی. 10 سال معاویہ تخت حکومت پر رہا نا. آپ یہ بتائیے امام حسین علیہ السلام اس دوران کیا کرتے رہے؟ کبھی کسی نے اس بات پر ریسرچ کی کیا کرتے رہے آپ؟ اچھا چلیے اور آسان کر دیں اس سوال کو. آپ جب مدینے سے نکلے مکے پہنچے, 4 ماہ آپ نے وہاں قیام کیا شبہ بن طالب میں, آپ کے ساتھ 55-60 عورتیں, 100-150 مرد بچے, ان سب کے اونٹ پر وہ بیٹھ کر آئے تھے اور ایک اونٹ پر 4 آدمی تو نہیں لگے تھے. پھر سواروں کی سواریاں پھوڑے, پھر جانوروں کے لیبر جو غذا کے طور پر استعمال ہونے تھے, پھر وہ اونٹ جن پر اناج لگے ہوئے تھے. کیا یہ ساری چیزیں امام حسین علیہ السلام نے چندے سے جمع کی تھی؟ سبھی کا چندہ ہے. یہ فوڈ فار تھاٹ ہے میرے نوجوان دوستوں کے لیے. امام حسین علیہ السلام کسی سے چندہ لے رہے تھے؟ کوئی آپ نے مہانہ کسی کا مقرر کر دیا تھا کہ تم نے یہ دینا ہے, تم نے یہ دینا ہے, ہم نے 6 ہجری میں کربلا پہنچنا ہے؟ کوئی ایک آدمی بتا دو, اور کوئی ایک ایسا ریسورس بتا دو کہ جس میں سے حکومت یا بیت المال یا صاحبان سر امام حسین علیہ السلام کے کسی طور پر معاونت کی مدد کر رہے ہیں. پھر دیکھیے 4 مہینے آپ وہاں رکے, پھر 4 مہینے کے بعد آپ عازم کربلا ہوئے. راستے میں وہ سارے لوگ پانی بھی پیا, اتنی مشکل, وہ جانور ذبح بھی ہوتے گئے, غذا بھی تیار ہوتی چلی گئی, اور پھر وہ عاشور کے دن وہ لوٹ مچی. کس چیز کی لوٹ مچی تھی؟ بھوکے ننگے عربوں نے کیا لوٹا تھا؟ کیا لوٹا تھا؟ کچھ تو کھانا جو لوٹا تھا. ذرا سوچیے اور غور کیجیے. امام حسین علیہ السلام اپنی اس تحریک کو, جسے تحریک عدل و انصاف کہوں, تحریک کربلا کہوں, تحریک اسلام کہوں, تحریک لا الہ الا اللہ کہوں, تحریک محمد رسول اللہ کہوں, اس میں کون فائنانسرز تھے امام حسین علیہ السلام کے؟ کتنے دور کی پلاننگ ہے آپ نے امام کی, اور کیا وسائل آپ نے خود کریٹ کیے ہوں گے؟ غور کیجئے نا, غور کرنے والی بات ہے نا کہ آپ کے امام نے بغیر کسی سے کوئی سوال کیے ہوئے اس مقام تک آپ پہنچے کہ لوگ لوٹنے پر آئے آپ کو. اس وقت بھی خالی ہاتھ نہیں تھے آپ, اور آپ کے اہل حرم لوٹنے کے لیے آئے. لوٹا اسے جاتا ہے جو صاحب مال ہو. حسین ابن علی کیا معاشی طور پر کمزور شخصیت کے مالک تھے؟ اب یہاں پر جواب دیجیے. کیا اقتدار اقتصادی طور پر حکومت پر آپ کا بھروسہ تھا؟ نہیں. ایک آدمی جب مالی طور پر خوشحال ہو, اقتصادی طور پر کسی کا غلام نہ ہو, اسے کیا ضرورت پڑی کہ وہ جا کر اس مصیبت اور تکلیف کے سفر کو اختیار کرے اور جانوں کی قربانی دے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیش نظر جو مقصد اور نصب العین ہے وہ اس دنیا سے بہت بڑا ہے. فاطمہ دربار خلافت میں گئی, نصب العین فدر نہیں تھا, اس وعدے کو پورا کرنا تھا اللہ کے ساتھ کیے ہوئے کہ ہم بھوکے کی بھوک اور ظالم کے ظلم پر خاموش نہیں رہیں گے. علی اقتدار کی طرف بڑھے اس لیے نہیں کہ آپ کو اقتدار بڑا پسند تھا, بلکہ اس لیے کہ ظالم کے ظلم کے ہاتھ کو روکیں اور بھوکے کی بھوک کو مٹائیں. اور حسین ابن علی اسی لیے عزم کربلا ہوئے کہ ظالم کے ہاتھ کو ہمیشہ کے لیے ایسا توڑے اور مظلوم کو ایسی قوت عطا کرے کہ وہ یہ کہے کہ اگر حسین تین دن کے پیاسے ڈٹ کر کھڑے ہو سکتے ہیں تو میں اٹھ کر ظلم کے خلاف کیوں نہیں لڑ سکتا. کس طرح روی کا نفاس حقا کی بنائے لا الہ اور حسین, اور لا الہ کس بات کی علامت ہے؟ عدالت اور انصاف کی علامت ہے, شرافت انسان کی علامت ہے, بقار آدمیت کی علامت ہے. قصر بنی مقاتل کی منزل پر جب رات کی تاریکی میں امام حسین علیہ السلام کا قافلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا, دن میں قیام کرتے تھے اور رات کی تاریکی میں سفر کرتے تھے, تاریکی میں امام حسین علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی اور آپ نے بڑے درد سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. جب تیسری بار کہا تو نوجوان بیٹا علی اکبر اپنی سواری کو اپنے والد کی سواری کے قریب لے آیا اور مؤدب طریقے سے کہا, بابا خدا آپ کو رنج و غم کی شکل نہ دکھائے, یہ آپ نے اتنے درد سے کیوں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون؟ آپ نے فرمایا, میرے لال تھوڑی سی دیر سواری پر میری آنکھ لگ گئی اور میں نے عالم خواب میں یہ دیکھا, ایک آواز بلند ہو رہی ہے کہ لوگ منزلیں طے کر رہے ہیں اور موت ان کے تعاقب میں ہے. میرے لال ہمیں موت کی خبر دی گئی. بیٹے نے پوچھا, بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ نے شاید فرمایا, اگر ہم حق پر نہ ہوں تو کون حق پر ہوگا؟ اور حق کیا ہے؟ توحید. حق کیا ہے؟ عدالت. حق کیا ہے؟ نبوت. اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو کون حق پر ہوگا؟ بڑے بڑے جوش سے بیٹے نے جواب دیا، بابا اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں اس بات کا کیا خوف کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے. امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کو دعائے خیر دی. حسین ابن علی کا قافلہ منزلوں کو طے کرتا ہوا دشت کربلا میں پہنچ گیا. چوتھی محرم سے دریا کے کنارے سے خیمے اٹھا دیے گئے، اور پھر وہ رات آئی جسے عاشور کی رات کہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے اصحاب خیموں میں تسبیح اور تلاوت قرآن کر رہے تھے. رات کے پہر میں آپ نے اپنے اصحاب سے خطاب کیا، اس کے اختتام پر آپ انہیں مقتل میں لے گئے. پھر آپ نے اپنے اصحاب باصفا کو ان کے نشانات قبر بتانے شروع کیے. اے مسلم ابن اوسجا تم یہاں گرو گے، اے زہیر ابن قین یہ تمہارا مقام ہوگا، اے حبیب ابن مظاہر یہ تمہاری قبر کی جگہ ہوگی. اور وہ دریا وہاں میرا بھائی عباس. جناب علی اکبر والد کے ساتھ ساتھ ہیں. 18 برس کا بیٹا باپ سے پوچھے کہ بابا میں کہاں دفن ہوں گا، نہ بیٹے میں جرأت ہے کہ پوچھے. نہ باپ میں حوصلہ ہے کہ یہ کہیں کہ علی اکبر تمہارا یہ مقام نہ قبر ہے. ہاں یہ ضرور کہا میرے امام نے، میرے فرزان میرے ساتھ ہوں گے. ارے حبیب تم تو ہمارے بالکل دروازے پر ہوگے، ہمارا جو زائر ہمیں سلام کرنے کے لیے آئے گا ہمیں تو ایک بار سلام کرے گا، تمہیں دو بار سلام کر کے جائے گا. آتے ہوئے بھی کہے گا السلام علیکم یا حبیب نے مظاہر، اور جاتے ہوئے بھی کہے گا السلام علیکم یا حبیب نے مظاہر. کیسا حوصلہ اور دل بڑھایا حسین نے اپنے اصحاب کا. فجر عاشور امام حسین علیہ السلام نے سنا، ادھر طبلے جنگ بجنے لگے. حسین مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ نے آواز دی تقدم والا دی، میرے لال علی اکبر آگے بڑھو اور اس سوال کا جواب دو. علی اکبر سواری پر بیٹھ کر آگے بڑھنا چاہتے تھے. اچھا آپ نے تلواریں نکال لیں، اپنی گردنوں پر رکھ لیں. پاک فرزند رسول یہ بے وفائی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم زندہ رہیں اور نبی زیادہ قبر کھانے کے لیے چلا جائے. ہاں آقا ہمیں یہ پتا ہے کوئی زندہ نہیں جائے گا، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک تو حق وفا نبھاتے ہیں. آپ کے نانا سے اتنا تو کہہ سکیں گے جب تک ہم زندہ تھے حسین کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئی. جناب علی اکبر تو روک لیا. پھر آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کا لشکر ختم ہوتا چلا گیا. عزیزو جو جاتا تھا واپس نہیں آتا تھا. نماز زہر کے لیے حسین ابن علی کھڑے ہوئے، حملہ اولا ہوا اور آپ کے کثیر تعداد میں اصحاب ان دونوں حملوں کا شکار ہو گئے. اب اجزاء کے بعد جا دوسرے جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام لاشوں کو اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور ایک خیمے میں رکھتے جاتے تھے، جتنی لاشیں اٹھا اٹھا کر لا سکے ایک خیمے میں رکھتے جاتے تھے. یہاں تک امام حسین علیہ السلام کے پاس اب قربانیوں کے لیے بہت زیادہ لوگ نہیں بچے. ہائے جب مشق سکینہ چھپی دریا میں شیر گرا، میں آئے, کہا بابا اب مجھے بچانے والا کوئی نہیں, اب مجھے آپ اجازت دے دیجئے, کہا میرے لال خیمے میں جاؤ, ماں سے پھوپھی سے اجازت لے لو. بیٹا خیمے میں آیا, پیچھے پیچھے امام حسین علیہ السلام آئے, بہن سے کہا نانا کے تبرکات لاؤ. رسول خدا کا لباس پہنایا, رسول خدا کا ماما سر پر رکھا, بیٹے کے چہرے پر ایک نقاب ڈالی اور پھر ارشاد فرمایا, اے علی ابا جب مقابلے لشکر آدھا ہونا تو یہ نقاب چہرے سے پلٹ دے. جناب علی ابا میدان میں جانے کے لیے تیار ہو گئے. عزیزو ماں کیسے کہے ام لیلا, کیسے کہے خدا حافظ علی ابا, کیسے کہے زینب خدا حافظ میرے لال, حمید ابن مسلم کہتا ہے حسینی کی طرف دیکھ رہا تھا, ایک جوان کی سواری ایسے نکلی تھی, بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گر جاتا تھا, جب وہ جوان کا ہاتھ نکلنا چاہتا تھا میں دیکھتا تھا کوئی بیوی اس کے پیروں سے لپٹ جاتی ہے. اپنے ساتھ کھڑے ہوئے جنگجو سے کہا, نے کہا اتنے لوگ ہیں کوئی نہ کوئی بات کر کے اسے مار ڈالے گا، ارے تو کیوں اپنے ہاتھ اس کے خون میں رنگتا ہے؟ ابھی اس کا جملہ پورا بھی نہ ہوا تھا، علی اکبر کی سواری تیزی سے گزری، حسین بن نمیر نے نیزہ چھینایا علی اکبر نے،
صحیح ہوتی ہے آپ کتنی خوش ہوتی ہیں
وہ ان کا پیسے ہیں.